بسم الله الرحمن الرحيم. A presentation of Ahya www.ahya.org.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں جب بھی کوئی اہم حکم ارشاد فرماتا ہے تو اس سے پہلے دنیا والوں کو اپنے آپ کو ڈراتا ہے. اتق اللہ کے الفاظ کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. گویا یہ ایک تمہید ہے اس اہم حکم کی طرف توجہ دلانے کی. اور سورہ حشر کی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اہم حکم سے پہلے لوگوں کو اپنے آپ سے ڈرایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد یہ وہ حکم ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خوب دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیونکہ جس کل نے آنا ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ کوئی اس کی گرفت سے بچ. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئی. موت نے اپنے پنجے ہر سینے میں گاڑ دے. الا ان موت محمد ان دلیل الا ان احد ليس بالله ظالم. اس پوری کائنات میں سب سے افضل, سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا وفات پا جانا اس امر کی دلیل ہے کہ کوئی مائی کا لال اس موت سے نہیں بچ سکتا. تو فرمایا جب یہ اٹل حقیقت ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرو. اس کے لیے زاد راہ چاہیے جو نیک اعمال کے سوا کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ بار بار پڑھیے اور سنیے. کہ انسان کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی, نہ مال, نہ دولت, نہ تجارت, نہ اولاد, نہ دوست, نہ بھائی, کچھ نہیں. اور جو چیز جاتی ہے وہ صرف عمل ہے, چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو. تو پھر اصل جو اہمیت ہے وہ عمل صالح کی ہے. عمل صالح اس مقام پر انسان کی عافیت کا باعث ہوگا. عمل صالح ہی اس مقام پر انسان کی انسیت کا باعث ہوگا, اس کی وقت کے ادانے کا باعث ہوگا. جیسا کہ صحیح احادیث میں ہے کہ انسان, نیک انسان, نیک عمل کرنے والا انسان اپنی قبر میں ایک خوبصورت چہرے کو, خوبصورت جسم کو دیکھے گا. اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا انا عمل صالح, میں تیرا نیک عمل ہوں. ساری تنہائیاں ختم ہو گئی, جدائیوں کے سارے غم مٹ گئے. موت سے بڑا تو کوئی فراق نہیں ہے نا. سب سے بڑی جدائی موت. یک لخت انسان ہستی بستی دنیا کو چھوڑ جاتا ہے, کاروبار چھوڑ جاتا ہے, اولاد, احباب, بھائی بہن, بیوی, شوہر, سب کو چھوڑ جاتا ہے. اس سے بڑی کوئی جدائی نہیں. تو ایسے میں عمل صالح انسان کی انسیت کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کل کے لیے اپنی تیاری کو دیکھ لے. کتنی استعداد ہے, کتنا ذخیرہ ہے اور کتنا زاد راہ ہے. اپنی پوری استعداد کو دیکھ. لیے موقف ایسا ہے جس پر ہر انسان کو متنبع ہونا چاہیے, چوکندہ رہنا چاہیے, کیونکہ موت نے بتا کر نہیں آنا, آنا بھی سب پر ہے اور آنا بھی اچانک, اور حکم بھی یہ ہے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جب تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, کفر کی زندگی یا گناہ میں ملوث ہوتے ہوئے اگر موت آ گئی تو وہ بڑی مہیب اور خطرناک موت ہے. اگر ان تینوں قضیوں کو اکٹھا کر لیا جائے کہ موت نے سب سے آنا ہے اور آنا بھی اچانک ہے, اور حکم بھی یہ ہے کہ موت کے وقت تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے تمہاری اپنی عافیت کے لیے, تو نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ عمل صالح کی ہے, چاہے اس کا تعلق اعتقاد سے ہو یا اعمال سے ہو, کام کرنے کے لیے. آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی دعا قبول نہیں, حالانکہ بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں, بڑی مبارک ہستی ہے, اور دعا بھی کب کی تھی, جب تقریباً 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کر سکے, اتنا اونچا مقام ہے, جبکہ فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, کہ جو اللہ کا داعی ہو, اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہو, اس سے اچھی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی. نوح علیہ السلام نے چند برس نہیں, چند مہینے نہیں, پوری 950 سدیاں اللہ کے دین کی دعوت, یہ کوشش کی تھی کہ جتنے طاغوت اس زمین پر قائم ہے ان سب کو مسمار کیا جائے اور ایک اللہ کی وحدانیت کی علمبرداری کی جائے. اتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ سے اتنے مقرب ہوتے ہوئے دعا کی تھی کہ ان نبی من اہل, اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے, اتنی محنت کے بعد, اور دعوت کا انداز آج کے دور کا نہیں تھا کہ کسی پرچے میں مقالہ بھیج دیا, بند کمروں میں بیٹھ کر ویڈیو کیسٹیں بنوا دی جب تبلیغ ہو رہی, تو آپ کے بھونڈے دور کے بھونڈے انداز غیر سر نہ معلوم یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ غیر اسلامی طریقوں سے اسلام کی اشاعت کریں, اسلام کو یقین سمجھا ہوا ہے, اسلام اپنی اشاعت کے لیے اپنے طریقے بتاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ اشاعت اسلام کی کرنی ہے اور طریقہ غیر اسلامی نہیں. تو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تو آج کے دور کی ہماری دعوت نہیں, کہ کوئی مقالہ نشر کر دیا, کوئی بیان دے دیا, نہیں. یا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, رات دن دعوت دی, فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واقررت لہم اسرارا. یہ ساری دعوت کے انداز, یا اللہ دن رات بلایا خلوت میں جلوت میں گھروں میں جا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر گزرگاہوں پر راستوں پر جہاں کوئی مل جاتا جہاں موقع بن جاتا میں دعوت دیتا. یہ انبیاء کی بات ہے, یہ نہیں ہے کہ پہلے پلاٹ خریدو اس کے نقشے بناؤ اسٹیمیٹ لو پھر کاپیاں کھپوا کر اس کی تعمیر کے لیے فنڈ اکٹھے کرو اس کے بعد دعوت کا کام ہوگا. نہیں, انبیاء ان تکلفات کے قائل نہیں. یا اللہ جہاں موقع ملا میرے دعوت دی, یہ انبیاء کی خدمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا ایک کچرا گاہ پر گزرے, کچرا گاہ پر جہاں لوگ اپنے کچرے پھینکتے ہیں, اس کچرے کے ڈھیر پر کسی نے مردہ بکری پھینکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کو دیکھا, ساتھیوں کو وہی روک لیا. اب پوری کائنات کا سردار ایک کچرا گاہ پر کھڑا ہوا اور اس کے برگزیدہ جانسار ساتھ کھڑے تھے. دعوت کا موقع ہاتھ آ گیا, تبلیغ کا موقع ہاتھ آ گیا, اس مردہ پتری کا کام پکڑ گیا. رسول اللہ اور صحابہ سے پوچھتے ہیں ایکم نکری لیے درہم, کون ہے وہ شخص جو مجھ سے اس مردہ بکری کو ایک درہم کے بدلے خرید لے, کون ہے اس کا خریدار؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ مردہ ہے, مرد جدید اصل کا ممکن حدیث لوگ کے اوقات آتے ہیں, بدبودار ٹکڑے ہوئے کام اور چھوٹے سائز کی بکری وہ بھی مردہ. یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا, اپنے گھر میں کون لے کر جائے گا؟ اسے تو کوئی ایسے خرید ایسے اٹھانے پر تیار نہیں ہوگا کہ جائے کہ اس کو خریدا جائے. آپ نے پھر پوچھا کون ہے اس کا خریدار؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا. پھر پوچھا کون ہے اس کا خریدار؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا. تمہارے جب یہ بات طے ہے کہ اس مردہ بکری کو تم اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تو سن لو, دنیا جو ہے وہ اس بکری سے زیادہ بدبودار ہے. پھر دنیا کی محبت کی نیچے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ دعوت کا انداز ہے. جہاں دعوت کا موقع ہاتھ آیا فوراً اللہ کے دین کے داعی بن گئے, اور یہی نوح علیہ السلام کی سنت. نئی نمبر ہارا آپ کو بھی دن کو بھی, اور قوم بھی ایسی تھی کہ جب بلاتے تو قوم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دی, سنتے نہیں. کتنی دقت, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تم مرنی دولت ہوں جہارا کلانی عبادت دی, تم مرنی افراد ہوں مخصی دعوت دی, فردن فردن دعوت دی, اجتماعی دعوت, انفرادی دعوت, لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اور یہ بڑا مشقت والا مرحلہ ہوتا ہے. اگر ماننے والے ساتھ مل جائے تو پھر دن رات محنت کیوں نہ ہو لیکن چین ہوتا ہے, راحت ہوتی ہے کہ لوگ مان رہے ہیں. دعوت کے آثار ہے, اس کے فوائد ہیں, دعوت پھیل رہی ہے, ایک روحانی سکون ہوتا ہے. لیکن جب ماننے والا کوئی نہ ہو تو پھر بڑا الگ ہوتا ہے, اضطراب ہوتا ہے. یہ ایک ایسی جس نور علیہ السلام لوگ نہیں مانتے, جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ سارے نو صدیاں اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور ماننے والے صرف 80 صرف 80 لوگوں نے آپ کی بات مانی, اپنا عقیدہ بدلا. تو بھائیوں یہ عقیدہ چیز ہی ایسی ہے, یہ عمل چیز ہی ایسی ہے. میں جب بعضوں کا حیران ہوتا ہوں کہ اتنی سچی دعوت, اتنی سچی دعوت, کڑی دعوت, کتاب و سنت, اللہ تعالیٰ کی وحی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور پیاری زبان سے, پیارے پیارے ہونٹوں سے نکلی ہوئی باتیں صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں لوگ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, مانتے ہیں. آخر کیا ہوتا, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو انبیاء کی بات نہیں مانی. نور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پھر بھی 80 آدمی مل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالی نے مختلف امتوں کے مناظر میرے سامنے پیش کیے. میں نے انبیاء کو دیکھا اور انبیاء کے جھنڈے تلے ان کی امتوں کو دیکھا. فرمایا کہ سب سے زیادہ میری امت, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت, اس کے بعد ورائیہ نبی جماعہ رحم, کسی نبی کو دیکھا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے 30-40 برابر. مرعید نبیین ومعہ رجل او رجلین, کسی نبی کو دیکھا تو اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے. مرعید نبیین ولیس معہ احد, کسی نبی کو دیکھا کہ وہ تنہا کھڑا کوئی تھا. پوری عمر کھپا دی, کسی نے نہیں مانا, کسی نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا, کسی نے اس پیغمبر کی اطاعت نہیں کی. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ انبیاء اپنے مشن میں ناکام تھے. یہی ناکام نہیں تھے, بلّہ وہ کامیاب. اگر کہ کسی نے نہیں مانا, کوئی ایمان نہیں لایا, کسی نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن وہ کامیاب تھے, پرخرو تھے, اس لیے کہ ان کی وفاداری اپنی دعوت کے ساتھ تھی. وہ پوری عمر اپنی دعوت کے ساتھ چلتے رہے, اپنے عقیدے میں اپنی دعوت میں کوئی خلل, کوئی کچر, کوئی سوتے بازی, کوئی میل جوڑ چکاری کی پیدا نہیں. اور یہ ہے کامیابی. آج کل یہ لوگ اسلام کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں, جو اپنا نام اسلامی رکھتے ہیں اور اسلام کی اطاعت کے لیے غیر اسلامی طریقے اپناتے ہیں. اس طرح لوگ ہی رکھتے ہوں گے. لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے, ہم کو ووٹ ملیں گے, ان کے ووٹ لے کر ہم اسامت دین کریں گے. پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, طریقہ سیکھ رہے ہیں تو انبیاء ہے. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سب جگہوں کو سبزے کرتے ہیں؟ معلوم نہیں آپ کو؟ تو ووٹ ہوں اس قسم کے بت پرستوں کے اور شرم گاہ پرستوں کے, اور ان ووٹوں سے دین قائم ہو, اقامت دین. تم نے قرآن سے اقامت دین کی اصلاح تو نہیں لی, لیکن قرآن سے اقامت دین کا طریقہ نہیں لیا. طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی تعلق کے ساتھ, کتاب و سنت کے ساتھ وفا کرو, چاہے ماننے والا کوئی نہ ہو. لوگوں کو اکٹھا کرنا, ووٹ بڑھانا, یہ کوئی کام ہے؟ ایک مداری آج سڑک پر کھڑا ہو جائے تو وہ بھی ایک ہلکا بنا لیتا ہے. ایک جادوگر کھڑا ہو جائے, اس کے ارد گرد پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ کوئی کام نہیں. کام صرف یہ ہے کہ دین حق کے ساتھ اور کتاب و سنت کے ساتھ جمع کر, اس میں کوئی رکت نہ ہو, کوئی سودے بازی نہ ہو, کوئی میل جول نہ ہو. یہ انبیاء کا مشن. تو جناب نوح علیہ السلام والسلام نے کس انداز سے دعوت کی؟ اتنی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. جواب کیا آتا ہے؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح یہ تیرا بیٹا نہیں, یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بد کردار ہے, بد عقیدہ, اس کی عمل اچھے نہیں, یہ تیرا اہل نہیں. صاف جواب آیا. حالانکہ یہی نوح علیہ السلام پہلے اور دعا کر چکے. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری پوری قوم کو برباد کر, پوری قوم کی بربادی کی دعا. یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ نوح علیہ السلام کی دعا. یا اللہ ایک گھر باقی نہ چھوڑ, کتنے بھی فاجر ہیں, یہ کافر ہیں, ان سب کو برباد کر دے, کیونکہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے جن لوگوں نے اس بات کو مانا, اور پھر آئندہ بھی جو ان کی نسلیں, ان کی اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی کافر اور فاجر ہوں گی. یا اللہ برباد کر دے. اللہ نے یہ دعا قبول کر دی. ان اسی پیغمبر نے اگر دعا کی کہ یا اللہ نہ ماننے والی پوری دنیا کو برباد کر, اللہ نے برباد کر دیا. آسمان سے پانی برس رہا ہے, زمین سے پانی نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شبق, اللہ تعالیٰ کا انتقام, اور پانی اتنا بلند ہو گیا کہ کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. بعض تفصیلی رواجوں میں ہے کہ جو درخت پہاڑوں کے اوپر اگے ہوتے ہیں بلندی پر, بڑے بلند درخت ہوتے ہیں, لمبے لمبے تنے, وہ درخت کے پانی میں ڈوب گئے. حالانکہ ہزاروں فٹ کی چوٹیاں ہوتی ہیں, پانی میں ڈوب گئے. ایک سمندر کی دعا سے تمام فاجروں کو کافروں کو برباد کر دیا. لیکن اگر یہی پیغمبر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ صرف ایک کو بچا لے, وہ ایک بھی وہ ہے جو میرا بیٹا ہے, فرمایا نہیں بچا لوں, یہ میرا رب ہے, یہ اس کی شان ہے, کافر مطلب نہیں بچاؤں گا, تیری دعا پر پوری قوم کو برباد کر سکتا ہوں لیکن پھر تیری ہی دعا پر تیرے ہی بیٹے کو نہیں بچاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح, اس کی عمل غیر صالح ہے, سب کی غیر ہے, سب عقیدہ. یہ ہے دین کا مزاج. تو لوگوں اصل اہمیت عمل صالح کی ہے. اپنے عمل کو سمجھو, اپنے عقیدے کو سمجھو. اور سمجھنے کے لیے دو میزان ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. یہ نہیں ہے کہ عمل کے لیے جو بھی صحت ملے ٹھیک ہے, کم از کم نیک کام تو کر رہا ہے, یہ کام فکر ہے کہ کم از کم مسجد میں جو آتا ہے نا, جیسی چاہے نماز پڑھ لے, مسجد میں جو آتا ہے نا, نماز تو پڑھتا ہے نا, وضو تو کرتا ہے. نہیں, سب خرافات ہے. ٹھیک ہے مسجد میں آنا مبارک, نماز پڑھنا مبارک, لیکن طریقہ صرف وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور کوئی طریقہ قابل قبول نہیں. من جب کرے غیر اسلام دین ہمیں جب پڑھانے, اس طریقے سے ہٹ کر جو کوئی دوسرا طریقہ اپنائے گا وہ اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے. اس لیے دو میزان اپنے سامنے رکھو, ایک میزان ہے باطنی عمل کا اور ایک میزان ہے ظاہری عمل کا. کیونکہ عمل کی دو ہی قسمیں ہیں, ایک باطنی عمل ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے, انسان کا عقیدہ, انسان کی فکر, انسان کی نیت, یہ سارے باطنی عمل ہیں. اور ایک ظاہری عمل جس کا تعلق بقیہ اعضاء سے ہے, پیشانی کا کام سجدہ کرنا, ہاتھوں کا کام سینے پر بندھنا, اور جناب تمام اعضاء انسان کا ساتھ دیتے ہیں, نماز میں, دوسرے حج میں, جہاد میں, زکات میں, روزے میں, یہ سارے ظاہری اعمال جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں, باطنی اعمال جن کا تعلق دل سے ہے. تو نہ ظاہری اعمال میں آپ کی مرضی چلے گی اور نہ باطنی اعمال میں آپ کی مرضی چلے گی. اگر دین نے عمل بھیجے, عمل نازل کیے, تو اس عمل کا طریقہ بھی بیان کر دیں. یہ ساری چیزیں دین کی اپنی, یہ دین اللہ کا ہے, طریقہ بھی اللہ کا ہوگا. یہ نہیں کہ دین تو اللہ کا ہے, طریقہ آپ کی اپنی مرضی کا اور نہیں. اس لیے دو میزان ہمیشہ اپنے سامنے رکھو, ایک ظاہری میزان ہے اور ایک باطنی میزان ہے. باطنی میزان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. صحيح بخاري ومسلم کی حدیث کہ لوگوں تمام اعمال کا سارا مدار جو ہے وہ انسان کی نیت پر. یعنی پہلے انسان کا دل, انسان کی نیت اور انسان کا عقیدہ مطلوب اول. یعنی ظاہری عمل کو دیکھنے سے پہلے باطنی عمل کو دیکھا جائے. نمبر ایک یہ کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے, جو عمل کر رہا ہے اس عمل کے بارے میں کیا معلوم ہے. نماز کو خشوع و خضوع سے کرتا ہے لیکن دل میں نظریہ یہ ہے کہ نماز فرض نہیں. روزے کو پابندی سے رکھتا ہے لیکن دل میں نظریہ یہ ہے کہ روزے فرض نہیں, یہ نیت کا اور عمل کا ثواب ہے, ایسا روزہ اور ایسی نماز کے سامنے قبول نہیں. اس لیے دونوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ, عقیدہ کا اور عمل کا, ظاہری تحصیلات عمل کا اور دلی تحصیلات کا, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس لیے تمہارا کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کرتے. اور دوستو دلوں کی اصلاح کا صرف ایک طریقہ ہے, دوسرا اور تیسرا کوئی طریقہ نہیں, اور وہ یہ کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہی آپ کے دل میں ہو, اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہی چیز قرآن و حدیث میں ہو. یہ نہ ہو کہ ایک چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور وہ آپ کے دل میں ہے, یا ایک چیز قرآن و حدیث میں ہے اور آپ کے دل میں نہ ہو. یہ تضاد قابل قبول نہیں. اس کے بغیر دلوں کی اصلاح ممکن نہیں. مکمل طور پر بغیر زیادتی کے, بغیر کمی کے, اس سانچے کے اندر ڈھلنا ہوگا. جیسے اس احابی نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کامیابی کی راہ پوچھتا ہے, کل نبی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ, یا رسول اللہ ایک ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو. سوال بڑا مختصر ہے لیکن جواب اور اس سوال کا نتیجہ بڑا عظیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ارکان بتا دیا, جیسے کو سب سے پہلے توحید, شہادتین کا اعتراف, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی لائق اطاعت, پھر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, اسلامی ارکان بتا دیے. اس نے سن لیا اور سن کر اٹھا اور اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا, مجھے قسم ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو کچھ آپ نے بتا دیا میں اس پر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. یہ ہے دین کی روح, میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. اصل دین ہے اللہ الدین الخالص, لوگوں اللہ کے لیے صرف دین خالص ہے, مولویوں کی بتائی ہوئی چیزیں مردود ہیں, جس کا مرکز جس کا محور صرف کتاب و سنت. یہی اس نے کہا میں اضافہ کروں گا میں کبھی کروں گا, یہ کہہ کر چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ من سر رہو ان ينظر الى رجل من اهل الجنه او ينظر الى اخر, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں کسی جنتی انسان کا دیدار کر لے تو جاؤ اس انسان کو دیکھ لو. جو یہ بات کہہ کر گیا ہے, یہ بات اتنی زبردست, اتنی تاکیدہ ہے, اتنی مقدس ہے کہ اس بات کا انجام جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو. اس کو دیکھ لو, اس کی جان سے, یہ دین کا مزاج. جو کچھ کتاب و سنت میں ہے وہی چیز آپ کے عقیدے میں ہو. یہ نہیں کہ کتاب و سنت کی اختلاف ہو, تضاد ہو, کوئی تنوع ہو, نہیں. اس کے لیے کتاب و سنت کا علم ضروری ہے. قرآن حکیم پڑھو سمجھو, احادیث و رسول پڑھو اور سمجھو سنو, تاکہ ان کے مطابق تمہارا عقیدہ ہو. کیونکہ یہ پہلے منظر ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم, ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ پہلا قدم ہے باطنی معیار کے لیے. یاد رکھو جتنے بھی عمل ہیں ان سب کے دار و مدار تمہارے دلوں پر, دلوں کی کیفیت کیا ہے. یہ باطنی میزان ہے. اور ظاہری میزان کیا ہے, وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث, حجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی, فرماتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, کہ جس انسان نے کوئی کام کوئی بھی کام عملا, یہ عملا کی تنقید اس کی تعمیم بڑی قابل غور, کوئی بھی کام کیا, میں کہتا ہوں وہ کام سونے کا ہو, چاندی کا ہو, ہیرو اور جواہرات سے مرتبہ ہو, وہ نورانی چہرے والے انسان کی طرف سے ہو, کسی بڑی جماعت کی طرف سے ہو, کسی وڈیرے کی طرف سے ہو, کسی پیر کی طرف سے ہو, حتیٰ کہ کسی صحابی کی طرف سے ہو, من عمل عملا, جس انسان نے کوئی کام کیا کتنا برگزیدہ کام ہو لیکن نہیں تھا نہیں ہی ابو ہونا, اس پر میرا پتہ نہ, محمد کی مہر نہ ہو, صلی اللہ علیہ وسلم فہو رد, تو وہ کام مردود ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, چاہے اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہو جائے, پوری دنیا کے لیڈر اس کام پر اتفاق کر لے, اجماع کر لے, لیکن اگر محمد کی مہر نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فہو رد, تو پھر وہ کام مردود ہے. یہ ہے ظاہری نظام. ان عمل صالح کی جہاں ترغیب ہے تو وہاں اس نظام کی بھی ترغیب دی گئی کہ تمہارے ہر عمل کی تمہاری ہر نیکی کی نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور اپنی امت کو کیا دیا. ایک بڑی چوٹی کے محدث گزرے ہیں امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے حافظ, صحیح بخاری میں ان کی حدیثیں ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو المیزان الاکبر, کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی میزان ہے, سب سے بڑی کسوٹی میزان اکبر, سب سے بڑی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. امام حنیفہ کسوٹی نہیں, امام شافعی کسوٹی نہیں, امام مالک کسوٹی نہیں, امام احمد بن حنبل کسوٹی نہیں, صدیق اکبر کسوٹی نہیں, فاروق اعظم نہیں. میزان اکبر کسوٹی جو ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کیا جائے؟ سناتے ہیں کہ علیہ تو رضو اعمال, جتنے بھی عمل ہیں وہ سب اس کسوٹی پر پیش کیے جائیں, چاہے وہ عمل میرا ہو, زید کا ہو, بکر کا ہو, اور صدیق اکبر کا ہو, فاروق اعظم کا ہو, وہ ہمارے لیے حجت نہیں. ان کا مقام ہے, وہ صحابی ہے, وہ جنتی ہے, لیکن ان کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں. کسی کا عمل امام حنیفہ کا ہو, امام شافعی کا ہو, امام مالک کا ہو, امام احمد بن حنبل کا ہو, کسی کا عمل ہو, علیہ سے تو رضو احمد, جتنے بھی عمل ہیں وہ سب کے سب اسی کسوٹی پر پیش کیے گئے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے. پھر فما ضافته فهو الحق, جو چیز, جو عمل, جو عقیدہ اس کسوٹی کے مطابق ہوا فهو الحق, وہ تو حق ہے. اس میزان کے جو چیز مطابق ہوگی وہ حق. وما خالفه فهو الباطل, اور جو چیز اس کسوٹی کے خلاف ہوگی وہ باطل. یہ ہے ظاہری میزان, جو اس کے مطابق ہے وہ حق, اور ظاہر ہے جب حق کا تعین ہو جائے تو پھر باقی جو بھی ہے وہ گناہ ہے. حق دو نہیں ہوتا, حق میں تعجب نہیں ہوتا کہ اس کو بھی حق مان لو اور اس کو بھی حق مان لو, نہیں, حق ایک ہوتا. یہ حق ہے اور یہ باطل, تو حق کی دو تین صورتیں نہیں ہوتی. اللہ نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر بغیر کسی بہان بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ سماج آتاد الحق کے ان ضلال, لوگوں جب حق واضح ہو جائے اور حق ثابت ہو جائے تو جو چیز باقی بچی ہے وہ گمراہی ہے. حق کے تعین کے بعد جو بھی چیز باقی بچے وہ گمراہی. یہی بات ہے کہ تمہارے ظاہری اعمال کی کسوٹی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور کوئی نہیں. اس کسوٹی کے مطابق جو عمل ہوگا اس کا ثواب مرتب ہوگا, جو اس کے مخالف ہوگا وہ باطل ہے. صحابی رسول عمل کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, نماز پڑھ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا, وہ فلان پھیر کر آپ کے پاس آیا, سلام کیا, تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا کرنا, تو میری آپ کی نماز ہوتی تو بات میں کچھ وزن ہوتا, بات میں کچھ اور رنگ ہوتا, وہ نماز تھی صحابی رسول. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, سنا کہ ارد گرد تخل لے فإنک لم تصل, کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی. یہ نہیں کہا کہ ناقص ہے, یہ نہیں کہا کہ فلاں کمی ہے, نہیں, تمہارا تم نے نماز پڑھی, حتیٰ کہ تین بار پڑھتا ہے اور تین بار نبی علیہ السلام دیکھ رہے اور تینوں بار یہ فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر کسوٹی کیا ہوئی؟ وہ صحابی تھا, صحابی کا عمل تھا, پھر کسوٹی کیا ہوئی؟ معلوم ہوا کسوٹی صحابی بھی نہیں, کسوٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تین بار نماز پڑھی, فرمایا نہیں, نہیں پڑھی. جبکہ نسائی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من توجہ کما امرا ثم صلى کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے میرے طریقے کے مطابق وضو کر لیا پھر میرے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھی, ایک بار, وہ تو تین بار کا نمازی تھا, ایک بار میرے طریقے کے مطابق وضو کیا اور میرے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھ لی, تو اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کے بدلے اس انسان کو کیا دے گا؟ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے. یہ ہے اس کسوٹی کو اپنانے کا نتیجہ. تو جہاں عمل صالح کی اہمیت ہے وہاں طریقہ عمل کی بھی اہمیت، ورنہ بڑے بڑے عمل کرنے والے قدمنا علاوہ عملوا من عمل فجعل اللہ هباء منثورا، قیامت کے دن آئیں گے اپنے عمل لے کر، عملوں کے ڈھیر لے کر، اور اللہ تعالیٰ ایک پھونک سے ان سارے عملوں کو برباد کر دے. تو عمل وہ ہے جو باقی رہے، جو قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں درج ہو، محفوظ ہو اللہ تعالیٰ کے نام اعمال، اس انسان کے نام اعمال. جس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل خالصتا کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جس دین کو تم نے اپنایا ہے اس دین کا مزاج ہی یہ ہے کہ اللہ باللہ دین الخالص، کہ اللہ تو دین خالص قبول کرتا ہے. اس میں اگر ملاوٹ آ گئی، کمی بیشی ہو گئی، تو پھر وہ دین مردود ہے، مقبول نہیں ہے.